السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی چوتھی فصل کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دو مرتبہ فرمایا، پروردگار، میں خالد کے ظلم سے بری ہوں۔ صحیح بخاری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 107، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 118۔ مورخین اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کی علت بھی لکھی ہے کہ خالد بن ولید اور اس کی اطاعت کرنے والے صحابہ اس جرم کے کیوں مرتکب نہیں ہوئے، اور اس سلسلے میں کہ مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہ وہ قتل سب سے بڑا جرم ہے جس میں نیک افراد کا خون بہایا جاتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا تھا، نہ کہ ان کے قتل کرنے کا۔ لیکن خالد پر جاہلیت والے جھگڑے اور شیطانی حمیت غالب آ گئی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بنی حجزمیہ نے زمانہ جاہلیت میں خالد کے چچا الفا کے ابن المغزہ کو قتل کیا تھا، لہٰذا خالد انہیں فریب دیا اور اپنے لشکر والوں سے کہا کہ تم اپنا اسلحہ رکھو کیونکہ یہ لوگ اسلام لے آئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ پس گردن ان لوگوں کے ہاتھ باندھو، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب بعض مخلص صحابہ کو خالد کی دشمنی کی اطلاع ملی تو خالد کے لشکر بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رداد سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کے اس فعل سے برات کا اظہار کیا اور علی ابن ابی طالب کو بھیج کر ان کے جان و مال کی دیت و ادا فرمائی۔ اس حادثے کی مختصراً تفصیل کے لیے عباس المحمود قاد کی عبقریہ خالد کا مطالعہ کافی ہے، عقاد مذکورہ کتاب کے صفحہ نمبر 57 اور صفحہ نمبر 58 پر رقم تراز ہیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتوں کو بتوں کی پرستش سے پاک کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، ان میں بسنے والے قبائل کی طرف دعوت اسلام کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ کیے۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر خالد ابن ولید کا تھا جو انصار و مہاجرین و بنی سلیم کے 350 افراد پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کو بنی جزمیہ کی طرف انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا تھا، ان لوگوں کو قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں قبیلہ جزمیہ انتہائی شر پسند تھا اور لوگ اسے خون کا لوتھڑا کہتے تھے۔ ان کی خونریزیوں میں سے ایک خالد کے چچا الفا کے ابن المغیرہ اور اس کے چچا زاد بھائی اور عبد الرحمن ابن عوف کے والد کا قتل بھی تھا، اور بنی سلیم میں سے مالک ابن شرید اور ان کے تین بھائیوں کا قتل ہے، اور ان کے علاوہ بہت سے قبائل ہیں۔ جب خالد ابن ولید ان کے قریب پہنچا اور انہیں بھی یہ اطلاع ہو گئی کہ اس کے ساتھ بنی سلیم بھی ہیں، تو بنی جزمیہ مسلح ہو کر جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور خالد کو وہاں اترنے سے منع کر دیا۔ تو خالد نے دریافت کیا کہ کیا تم مسلمان ہو؟ بعض لوگوں نے کہا جی ہاں، اور بعض نے کہا کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ پھر خالد نے کہا کہ تم اگر مسلمان ہو تو یہ ہتھیار کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے اور قوم عرب کے درمیان دشمنی ہے، ہمیں یہ خوف تھا کہ کہیں تم لوگ وہی نہ تو نہیں ہو، اس لیے ہم نے اسلحہ اٹھا لیا۔ بس خالد نے اپنے لشکر والوں سے کہا کہ اسلحہ رکھ دو، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان میں سے جیدم نامی ایک شخص نے چیخ کر کہا، اے جزیمہ کے اولاد دیل، وہ تم یہ قسم خدا کی، خالد اسلحہ رکھوا لینے کے بعد تمہیں تمہارا گرفتار کر لے گا اور ان کے بعد گردن مروا دے گا۔ خدا کی قسم، میں نے تو کبھی اپنا اسلحہ نہیں رکھوں گا۔ لیکن لوگوں نے اس سے بھی اسلحہ رکھوا لیا اور کچھ افراد متفرق ہو گئے۔ اس کے بعد خالد نے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور پھر قتل کرنے کے لیے کہہ دیا۔ بنی سلیم نے اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں قتل کیا، اور انصار و مہاجرین قتل کرنے سے یہ کہہ کر مکر گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قتال کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ جب اس ثانیہ کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے تین بار فرمایا، پروردگارا، خالد بن ولید کی جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، اس کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بنی جزمیہ کے پاس بھیجا اور ان کے جان و مال کی دیت دلائی۔ اس حادثے سے ان بزرگ صحابہ کے درمیان خلفشار پیدا ہو گیا جو اس سر پر اس جو اس سریے میں شریک ہوئے تھے اور جو شریک نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ عبد الرحمن ابن عوف نے صاف صاف کہہ دیا کہ خالد نے جان بوجھ کر لوگوں کو قتل کیا ہے تاکہ اپنے چچا کا انتقام لے سکے۔ یہ تھا عقاد کا بیان، یہ تھی وہ عبارت جس کو عقاد نے اپنے عبقریہ خالد میں قلم بند کیا ہے۔ لیکن عقاد بھی اہل سنت کے دوسرے مفکرین کی طرح اس قصے کو لکھنے کے بعد خالد کو بری قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی ان باتوں میں کوئی دمخم نہیں ہے، نہ ہی عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے۔ عقاد کے پاس عبقریت الخالد لکھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہ تھا، جبکہ اس عذر کی حقیقت تاریخ عنکبوت سے زیادہ نہیں ہے۔ جو بھی مطالعہ کرے گا وہ اس بیجا دفاع سے آگاہ ہو جائے گا۔ معلوم نہیں کیسے انہوں نے عذر تراشی سے کام لیا، جبکہ وہ خود اپنی تحریر میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ان کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا، قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ عقاد اور اس بات کا اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ بنی جزمیہ نے ہتھیار و اسلحہ سجا لیے تھے، لیکن خالد نے جب اپنے لشکر والوں سے کہا کہ تم اپنا اسلحہ اتار دو کیونکہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو بنی جزمیہ ان کے فریب میں آ گئے۔ عقاد یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حجتم نے ہتھیار رکھنے سے منع کر دیا اور اپنی قوم والوں سے کہا کہ عنقریب تم خالد کے فریب میں آ جاؤ گے۔ نیز اس نے کہا، ویل ہو تم پر بنی جزمیہ، یہ خالد ہتھیار رکھوا لینے کے بعد تمہیں قید کرے گا اور گرفتار کرنے کے بعد گردن زدنی یقینی ہے، قسم خدا کی میں کبھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ عقاد بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنی جزمیہ نے اس سے بھی اصرار کے بعد ہتھیار ڈلوا دیے، اس سے ان کے اسلام اور اس کی حسن نیت کا پتہ چلتا ہے۔ پس جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا اور جنگ کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ جناب عقاد خود فرما چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کے سلسلے میں خالد کے پاس کون سا عذر ہے؟ عقاد صاحب، یہ ایسا مہمہ ہے جسے آپ حل نہیں کر سکتے، اور جب بنی ازمیہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر چکے تھے اور اپنے اس دوست پر بھی قابو پا گئے تھے جس نے ہتھیار نہ ڈالنے کی قسم کھائی تھی، جیسا کہ عقاد صاحب آپ اعتراف کر چکے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو دھوکہ دے کر قتل کرنے اور ان سے ہتھیار رکھوانے کے سلسلے میں خالد کے پاس کون سا عذر ہے؟ آپ ہی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ خالد نے پہلے ان کے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا اور بعد میں قتل کر دیا، یہ دوسرا مہمہ ہے جسے عقاد صاحب آپ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا اسلام مسلمانوں کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے جو ان سے جنگ نہیں کرتے؟ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ انہوں نے بنی خزمیہ مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو یہ بات دشمن اسلام مشرکین کے لیے حجت ہے جسے آج وہ رواج دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اعتراف کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، جیسا کہ آپ خود تحریر کر چکے ہیں کہ مہاجرین و انصار نے خالد کا حکم نہیں مانا اور اسیر کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ پس عقاد صاحب، خالد کے لیے جو آپ عذر خواہی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ عقاد کی رد کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے اپنے عذر کو خود باطل کر دیا اور سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہہ کر خود ہی برباد کر دیا کہ اس سریے میں حاضر ہونے والے اور حاضر نہ ہونے والے بزرگ صحابہ کے درمیان شدید اختلاف اور دشمنی ہو گئی۔ پس جب جلیل القدر صحابہ خالد کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے لشکر سے فرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خالد کی شکایت کی، اور عبد الرحمن ابن عوف نے خالد پر یہ اتہام لگایا کہ اس نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو اپنے چچا کے انتقال میں قتل کیا ہے، جیسا کہ عقاد نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ کو بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ پروردگار خالد ابن ولید کے کرتوت سے میں بری ہوں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اموال دے کر اس لیے بھیجا تھا کہ بنی جزمیہ کے خون اور مال کی دیت ادا کریں جس سے وہ راضی ہو جائیں، جیسا کہ خود عقاد کا بیان ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن خالد نے ان پر ظلم و تادی کی۔ کیا کوئی خالد کا دفاع کرنے والا عقاد سے یہ سوال کر سکتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ خدا سے خالد کے فعل سے برات کا قرار دیا تھا؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ جلیل القدر صحابہ خالد بن سے متنفر ہو گئے تھے، یا وہ صحابہ کہ جو اس کے ساتھ تھے اس کی غلط حرکت کو دیکھ کر سریے سے بھاگ آئے تھے، یا عبد الرحمن ابن عوف کو جو ان کے ساتھ سریہ میں تھے، یا وہ خالد کو عقاد سے زیادہ نہیں پہچانتے تھے کہ جنہوں نے خالد پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنے چچا کے انتقام میں جان بوجھ کر سب کو قتل کیا ہے؟ خدا اس اندھے تعصب اور جہلیت والی حمیت کا برا کرے جس نے عقاد کو اندھا بنا دیا اور نے اس واقعے کو صرف 4 سطروں میں لکھا ہے، لیکن جو کچھ بخاری نے لکھا ہے وہ بھی خالد اور ان صحابہ کی رسوائی کے لیے کافی ہے جنہوں نے نیکوکار مسلمانوں کے قتل میں اس کی اطاعت کی، جیسے عقاد نے تحریر کیا کہ بنی سلیم نے اس سلسلے میں خالد کی اطاعت کی اور دیگر عرب نے بھی اس کا ساتھ دیا، لیکن بخاری نے خالد کی اطاعت کرنے والے صحابہ میں سے صرف 2 یا 3 کو مستثنی کیا ہے، وہ جو بھی لشکر سے فرار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خالد کی شکایت کی، جناب عقاد آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس سلسلے میں آپ مجھے قانع کر دیں کہ انصار و مہاجرین کی تعداد 350 تھی، جیسا کہ آپ نے خود تصریح کی ہے کہ جنہوں نے خالد کی اس قتل کے سلسلے میں اطاعت نہیں کی وہ سب کے سب لشکر سے بھاگ کھڑے ہوئے، آپ کی اس بات کی کوئی بھی محقق تصدیق نہیں کرے گا، لیکن آپ نے اپنے صحابہ کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے اور ہر طرح حقیقت کو چھپانے کی سعی کی ہے، لیکن اب پردہ اٹھانے اور حق کی معرفت کا وقت آ گیا ہے۔ خالد ابن ولید کے نہ جانے کتنے سیاہ کرتوت ہیں کہ جن سے ہمیں تاریخ آگاہ کرتی ہے، خصوصاً روز بتہ کے بعد جب ابو بکر نے خالد کو اس لشکر کا سردار بنایا جس میں صحابہ اولین شریک تھے، تو اس موقع پر بھی اس نے مالک ابن نویرہ اور اس کے خاندان والوں کو فریب دیا، اور جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا اور مظلومانہ طور پر قتل کر دیا، اور خود خالد نے اسی رات میں حادثے کے بعد مالک کی زوجہ لیلہ ارم تمیم سے زنا کیا کہ جس شوہر کو قتل کیا تھا، اور جب عمر نے خالد ابن ولید سے قصاص لینا چاہا اور اس سے کہا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی زوجہ سے زنا کیا ہے، قسم خدا کی میں تمہیں ضرور سنگسار کروں گا، عمر کی یہ کیفیت دیکھ کر ابو بکر نے خالد کی طرفداری کی اور عمر سے کہا خالد کو کچھ نہ کہو کیونکہ اس نے تاویل کی ہے اور اس کام میں اس سے خطا ہو گئی۔ یہ دوسرا واقعہ ہے جس کی داستان طویل اور دہرانا نفرت آمیز ہے، کتنے مظلوموں کا حق ہڑپ کر لیا گیا کیونکہ ان کے غاصب طاقت والے اور باعزت سمجھے جاتے تھے، کتنے ظالموں کی مدد کی جاتی تھی کیونکہ وہ مالدار اور حکم وقت کے مقرب ہوتے تھے۔ بخاری ہی کو دیکھیے کہ بنو جزمیہ کے قصے کو کتنی کثرت و بیانت کے ساتھ نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بنی جزمیہ کے پاس بھیجا، اس نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام نہ کہا بلکہ کہا کہ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی ہے۔ جناب بخاری، یہ بنی جزمیہ والے کیا اہل فارس ترک یا اہل نبوت تھے جو اسلام نہ کہہ سکے؟ اس کا تعلق قبائل عرب سے تھا کہ جن کی زبان سے خدا نے قرآن نازل کیا ہے، لیکن اندھے تعصب اور اس گھناؤنی سازش نے بخاری کو یہ بات لکھنے پر مجبور کیا کہ جو صحابہ کی عزت بچانے کے لیے کی گئی ہے، اسی لیے بخاری نے خالد کو بری کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ अकाद को देखिए कहते हैं कि खालिद ने इनसे पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? फिर अकाद कहते हैं कि इनमें से बाज़ ने कहा, जी हाँ हम मुसलमान हैं, और बाज़ ने कहा कि हमने बुत परस्ती छोड़ दी है। इस लफ्ज़ कील की वाजा दलालत इस बात पर है कि इस कबीले ने किसी चीज़ से तमस्सुक कर लिया है, और इनके ज़रिए वो लोगों को तो हम में मुबतला करना चाहते हैं ताकि खालिद इब्ने वलीद की तरफ से उज्र पेश कर सके, क्योंकि खालिद खिलाफत गज़ब करने वाले हाकिम की शमशीर बरहना और रज़ाइब खिलाफत का दिफा करने वाला था, और इसके साथ ही अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे थे ताकि अगर इसी जहन में बादी वफ़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ़े के गलत होने का ख्याल भी पैदा हो तो वो हमारी कुव्वत देखकर खामोश हो जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। रसूल की वफ़ात के बाद सहाबा ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद कर दिया। बुखारी ने अपनी सही की पहले जिल्द के बाब तजियु सलात में गिलान से रिवायत की है कि उन्स इब्ने मालिक ने कहा कि मुझे अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। लोगों ने कहा, नमाज तो है। कहा, क्या तुमने इसकी भी सूरत नहीं बदल दी है, इसमें तहरीफ नहीं की है? नेस कहते हैं कि मैंने जोहरी को कहते सुन हुए सुना है कि मैं दमिश्क में उन्स इब्ने मालिक के पास गया तो देखा कि वो रो रही हैं। मैंने कहा, आपके रोने का सबब क्या है? कहा कि मैं नमाज के अलावा और कोई चीज़ नहीं देखता हूँ, और अब इसमें भी कतरो बेयोनत कर दी गई है। इसी तरह बुखारी ने पहली जिल्द के नमाज सुबह की जमात की फजीलत वाले बाब में रिवायत की है कि हमने एमश से बयान किया कि हमने सालिम से सुना है कि उन्होंने कहा कि मैंने उम्मे दरदा से सुना कि वो कह रही थी कि इस रोज़ हालत गैज में अबू दरदा मेरे पास आए तो मैंने कहा, आपको किस चीज़ से गज़ब किया है? कहा, आज मैंने उम्मत मोहम्मद में कोई चीज़ नहीं देखता हूँ मगर ये कि वो सिर्फ नमाज जमात पढ़ते हैं। बुखारी ने अपनी सही की जिल्द नंबर 2 के बाब अल खुरुजुल हामुसली बग़ैर मिंबर में अबू सईद कदीरी से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, रोज़े ईद फितरुल सोहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ले पर तशरीफ़ ले जाते तो नमाज से पहले वो नमाज के बाद लोगों को वोस करते थे। ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि एक रोज़ मैं मरवान के साथ जब वो मदीने का हाकिम था नमाज इत्र ईद फितर या ईद उज़ुहा के लिए निकला तो देखा वो नमाज से कबल मिंबर पर जाना चाहता है। मैंने उसका कपड़ा पकड़कर खींच लिया और उसने कपड़ा छुड़ाया और नमाज से कबल मिंबर पर जाकर खुतबा दिया। मैंने कहा, कसम खुदा की तुमने शरीयत बदल दी। इसने कहा, अबू सईद जो तुम जानते हो वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा, जो कुछ मैं जानता हूँ कसम खुदा की वो इससे बेहतर है। जो मैंने कहा, मरवान ने कहा लोग नमाज के बाद हमारे लिए नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मैंने खुतबा नमाज पर मुकदम कर दिया। सहाबा उन्स इब्ने मालिक और अबू दरदाने के ज़माने में और मरवान इब्ने हुकुम के ज़माने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से बहुत करीब ज़माने थे, सुन्नत में तगैयुर कर रहे थे, यहाँ तक कि नमाज को भी बदल दिया था और अपने पस्त मसाले के तहत सुन्नत नबी में रद्दोबदल कर रहे थे। नबिनी उमैया को देखिए कि उन्होंने हर खुतबे के बाद मिंबरों पर अली अलैहिस्सलाम और औलादे अली अलैहिस्सलाम पर लानत करने को सुन्नत बना लिया था। इसीलिए बहुत से लोग ईद उल फितर और ईद उल जुहा की नमाज के बाद परागंदा हो जाते थे क्योंकि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि इमाम जमात अली अलैहिस्सलाम और औलादे अलैहिस्सलाम पर लानत करे। इसलिए बनी उमैया ने सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तगैयुर करके नमाज ईदैन में खुतबे को नमाज पर मुकद्दम कर दिया ताकि तमाम मुसलमानों के दरमियान अली अलैहिस्सलाम पर लानत करना आसान हो जाए और इन्हें रुसवा कर सकें। इस सुन्नत बद का बानी बनी उमैया का रास और रईस मुआविया इबन अबी सुफियान है और ये सुन्नत उनके दरमियान इस चीज़ से भी ज़्यादा अहम हो गई थी कि जो तकर्रुब इलाही का ज़रिया थी। बुग़्ज़ मौरबाज मौरखीन ने यहाँ तक के लिखा है कि बनी उमैया के एक पेश इमाम ने नमाज जुम्मा का खुतबा तमाम कर दिया اور حضرت علی علیہ السلام پر معذاللہ لعنت کرنا بھول گیا تو لوگوں نے چاروں طرف سے چلا کر کہا، تم نے سنت کو فراموش کر دیا، سنت کو بھلا دیا، آخر یہ سنت ہی کب تھی؟ مگر افسوس، معاویہ ابن ابو سفیان کی اس بدعت پر 80 سال تک عمل ہوتا رہا اور آج تک اسی کے آثار باقی ہیں۔ اسی کے باوجود اہل سنت معاویہ سے خوش ہیں اور اس پر تنقید کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہے، کیونکہ وہ صحابہ میں شامل ہیں۔ الحمدللہ امت اسلام کے مخلص محققین حق کو باطل سے الگ کرنے میں لگے ہیں، ان میں سے اکثر نے صحابہ والے عقدے کو بھی سمجھ لیا ہے کہ جو معاویہ اور اس کے پیروکار کی ایجاد تھے۔ اہل سنت بھی اس نقاصص سے چھٹکارا پانے کے لگے ہیں، جبکہ وہ تمام صحابہ سے دفاع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے وہ ان پر لعنت کرتا ہے، اور جب آپ ان سے کہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی لعنت بنی کو بھی شامل ہے، کیونکہ معاویہ نے افضل صحابہ پر سب و شستم کیا ہے، اور یہ سب و شستم رسول کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جس نے علی پر سب و شستم کیا اس نے مجھ پر سب و شستم کیا، اور جس نے مجھ پر سب و شستم کیا اس نے خدا پر سب و شستم کیا۔ اسی وقت ان کی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، لکنت کرنے لگتی ہے، اور جواب میں ایسی باتیں پیش کرتے ہیں کہ جو کسی چیز پر دلالت نہیں کرتی اور فقط بے وقوفی اور اندھے تعصب پر مبنی ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں شیعوں کی طرف سے گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہیں اختیار ہے کہ جس کے لیے جو چاہیں کہیں، لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم ان پر تنقید کریں۔ پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، ہم تجھ ہی سے مخصوص ہیں، تیرے کلام قرآن مجید نے مجھے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا کی ہے کہ جن کا سمجھنا میرے لیے دشوار ہے اور ان پر اعتقاد رکھنا مشکل تھا، اور جب بھی اس میں اس آیت کی تلاوت کرتا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، اور یقیناً ہم نے انسانوں جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، جو چوپاؤ جیسے ہیں لیکن ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ مجھے بہت تعجب ہوتا تھا اور میں اپنے آپ سے کہتا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا حیوان اس انسان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسان پتھر کے سامنے جھکے، اس کی پرستش کرے اور اس سے رزق طلب کرے؟ لیکن الحمدللہ میرا یہ تعجب اس وقت زائل ہو گیا جب خود میں نے ان لوگوں کو دیکھا۔ میں نے ہندوستان کا سفر کیا، وہاں تعجب انگیز چیزیں دیکھیں، وہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو انسان کے خلیوں کو پہچانتے ہیں، علم تشریح کے ماہر ہیں لیکن گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ان گناہگار ارتکاب جاہل ہندو کرتے تو ان کا عذر معقول ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان میں سے پڑھے لکھے لوگ گائیں، پتھر، سمندر، چاند، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کے مدلول سمجھ جائیں گے اور اسے لازمی تسلیم کریں گے، خصوصاً یہ کہ بشر حیوان سے زیادہ گمراہ ہے۔ صحابہ جناب ابو ذر کی نظر میں، بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 2 کے باب مادیت مزکات فلیسیت سکند بکز میں انف ابن قیس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں قریش کے معجز افراد کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک گھنے بالوں والا موٹے لباس والا آیا اور ان کے سامنے ٹھہر کر سلام کیا اور کہا، مال جمع کرنے والوں کو گرم پتھر کی بشارت دے دو کہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ایک پستان پر لگایا جائے گا جو مونڈھے کی ہڈی توڑ کر نکل جائے گا، پھر دوسرے مونڈھے پر لگایا جائے گا جو دوسرے پستان سے نکل جائے گا، پھر وہ شخص منہ پھیر کر چلا گیا اور اسٹول پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پاس جا بیٹھا، جبکہ میں ان سے متعارف نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے ان لوگوں کو آپ کی باتوں سے خوش نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، وہ ناواقف ہیں، مجھ سے میرے دوست نے فرمایا ہے۔ میں نے دریافت کیا، آپ کے دوست کون ہیں؟ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اے ابو ذر، کیا تم احد کو دیکھتے ہو؟ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے جو آفتاب کی طرف دیکھا تو غروب ہو چکا تھا، اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے بھیجنا چاہتے تھے۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے احد کے برابر سونے چاندی کو جمع کرنے والا دوست نہیں ہے۔ ہاں، دین دیندار وہ دوست ہے جبکہ یہ لوگ ان سے بے خبر ہیں، صرف دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قسم خدا کی، میں ان سے قیامت تک دین و دنیا کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں ہوں۔ بخاری اپنی صحیح کی جلد نمبر 7 کے باب الحوث اور قول خدا انا انا تینا کل کوثر میں عطار ابن لسار اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا کہ ایک گروہ آئے گا، میں انہیں پہچان لوں گا، اور ایک شخص ان کے اور میرے درمیان کھڑا ہوگا اور کہنے لگا کہ انہیں جانے دوں۔ میں دریافت کروں گا، کہاں؟ وہ کہیں گے کہ جہنم میں۔ قسم خدا کی، میں پوچھوں گا کہ ان کی کیا خطا ہے؟ وہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردد ہو گئے تھے اور الٹے پیروں کفر کی طرف پلٹ گئے تھے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ آئے گا، یہاں تک کہ میں اسے بھی پہچان لوں گا۔ ایک شخص میرے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر کہے گا، ان کو جانے دو۔ میں معلوم کروں گا، کہاں؟ وہ کہے گا، جہنم میں۔ میں پوچھوں گا، ان کی کیا خطا ہے؟ وہ کہے گا، یہ آپ کے بعد الٹے پیرے کفر کی طرف پلٹ گئے تھے، بس میں انہیں آزاد چوپاؤں کے مثل پاتا ہوں۔ ابو سعید قدری سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، بدعتیں کی ہیں، تو میں کہوں گا، جس نے میرے بعد تغیر و تبدیل کیا ہے، خدا اسے اپنی رحمت سے دور رکھے۔ اسی طرح بخاری نے 5ویں جلد کے باب غزوہ حدیبیہ اور خدا کے اس قول کے بارے میں علاؤالدین ابن مسیب سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے برا ابن عازب سے ملاقات کی اور کہا، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور درخت کے نیچے ان کی بیعت کی۔ انہوں نے کہا، بھتیجے، تم نہیں معلوم ہم نے رسول کے بعد کیا کیا۔ یہ ایک بزرگ صحابی کی عظیم گواہی ہے کہ جو انہوں نے صریح طور پر اپنے اور لوگوں کے خلاف پیش کی ہے، اور ان کی یہ گواہی خداوند عالم اس کے قول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قول کی بھی موقد ہیں کہ مجھ سے کہا گیا، یہ آپ کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹ گئے۔ برہ ابن عازب جلیل القدر صحابی اور ان سابقین اولین سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اور اپنے اور دوسرے صحابہ کے خلاف یہ بات کی، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدعتیں کی، لیکن ہمارے صحابی ہونے کے فریب میں نہ آئیں۔ وہ اس طرح یہ وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور درخت کے نیچے بیعت کرنا، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو گمراہ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 8 کے باب قول النبی لتبان سنن میں کانا قبلکم میں عطار ابن یسار سے اور انہوں نے ابو سعید قدری سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے والوں کو بالشت بابالشت اور قدم بقدم اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ بچوں کی بل میں گھسے ہوں گے، تم بھی اس کی بل میں گھسو گے۔ ہم نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ یہودی نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، خواہ کوئی بھی ہوں۔ بعض صحابہ کے متعلق تاریخ کی گواہی۔ قرآن اور حدیث کے بعد ہمارے پاس واضح ترین شہادت تاریخ ہے، اس لیے کہ لوگوں کا رہن سہن، ان کے افعال و کردار، واقعات و حادثات جب قلم بند ہوتے ہیں تو تاریخ بن جاتی ہے۔ جب ہم اہل سنت کی تاریخ کی کتابوں جیسے تاریخ طبری، تاریخ کامل، طبقات ابن سعد، ابو الفدا اور ابن قطبیہ وغیرہ کا مطالعہ کریں گے تو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی، اور جو کچھ اہل سنت صحابہ کی عدالت اور اس پر لعنت نہ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں، اسے ضرور سمجھ لیں گے۔ یہ ایسا کلام ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی اسے عقل سلیم قبول کرتی ہے۔ اس سے ایسے متصب افراد اتفاق کرتے ہیں جن کو تاریکی نے نور سے دور کر دیا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہیں اور وحی کے علاوہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اور حق کے سوا کوئی کام انجام نہیں دیتے ہیں، ان صحابہ کے درمیان فرق کرنے اور تیار نہیں ہیں کہ جن کے فسق اور نفاق کی قرآن گواہی دے رہا ہے۔